نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير دین و دنیا قرآن پاک کی روشنی میں کنٹینیو کریں گے پندرہویں پارے کو پیج کون سا ہے سب مل کر بولے 245 تک اور ہم دیکھ رہے تھے کہ ماں باپ کے ساتھ معاملہ کرنا بھی سکھایا اللہ نے اور دوسروں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے علم اور عمل میں ڈھل جائیں اور ہم اس کو بہترین طریقے پر لے سکیں سورۃ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 26 سے 27 اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ کے ساتھ جس طرح طریقہ کرنا سکھایا اسی طرح اب دوسرے کچھ ایسے اخلاق سکھائے جا رہے ہیں جو اگر بچے اور بچیوں کی تربیت میں شروع سے ڈال دیے جائیں تو اس کے بعد بہت ساری خرابیوں سے لوگ بچ سکتے ہیں اور بہت کچھ ان کی زندگی میں بہتری کا آ سکتا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ پڑھیں گے بک میں سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل دماغ پر بھی یہ ساری باتیں لکھ دے اور ہمارے اخلاق اور کردار میں اگر کوئی کمی ہے تو اس کو بہترین طریقے سے بدل دے، کیونکہ یاد رکھیے کہ ہم سب اپنے کردار اور اپنے اخلاق کا ایک پرتو ہوتے ہیں۔ بظاہر بہت سارے ظاہری اسباب ہمیں نظر آتے ہیں جب ہم کسی بھی کام کو بگڑتا دیکھتے ہیں، اور عموماً ہم دوسروں کو اس کی وجہ قرار دیتے ہیں، جی فلاں دشمن تھا، فلاں میرے خلاف، فلاں کی سازش، لیکن 90% ہماری ناکامیوں اور جھگڑوں اور اختلافات میں جو وجہ ہوتے ہیں وہ ہم خود ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے بعد یہ وجہ دن بدن کم سے کم ہوتی جاتی ہے اور اللہ کے حکم سے پھر دوسرے معاملے درست ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اخلاقیات کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مضبوط کر دے۔ تو ماں باپ کے ساتھ تو بات ایسے کرنی ہے۔ یہاں میں چھوٹی سی ایک ریکمنڈیشن دوں گی، اس سال جو دورہ قرآن ہوا یعنی 2019 کا، انہی آیتوں کو جا کر سنیں، اتنا سا کلپ ہوگا لیکن بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے اور اٹھنے اور کھڑے ہونے کا جو معاملہ بتایا اس کو ہم نے قدرے ڈیٹیل سے دیکھا تھا۔ تو کبھی بھی موقع ملے تو آگے پیچھے کر کے اس پارے میں سے ان آیتوں کا یہ پورشن سن لیجئے گا کہ ماں باپ کے ساتھ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ بات کا طریقہ کیا ہے۔ ایک شیئرنگ بھی آئی ہے کہ جس میں کسی ایک نے بول کے سنایا ہوا کہ اگر میں ماں باپ کے ساتھ تعلق کو پڑے بغیر مر جاتی تو مجھے اب احساس ہوا کہ میں کتنی گناہ گار ہو کے مرتی۔ مجھے کبھی احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنی امی کے ساتھ کیسے بولتی ہوں، ابو کے ساتھ کیسے بولتی ہوں، اور پھر ان کی کافی 3-4 منٹ کی شیئرنگ ہے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ قرآن ہمیں اس دنیا میں یہ عدالت میں کھڑا کر دیتا ہے لوگوں کے ساتھ، جو قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑے ہو کے ہوگا وہ ہمارے ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے ہوتا ہے۔ تو اس چھوٹی سی عدالت کو فیس کر لیجئے، انشاءاللہ قیامت کے دن حساب آسان ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آج پڑھیں گے آیت 26 اور 27، 26-27۔ یہ آیات کن کے بارے میں؟ رشتہ داروں کے بارے میں۔ وَآتِ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو، اور دیکھو اسراف نہ کرو۔ تو ان دو آیات میں رشتہ داروں کو حق دینے کی بات ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ فضول خرچیوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا۔ ان آیتوں کو ہم چیک لسٹ کی صورت میں بنا لیں تو یہ بات آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے ویسا بننا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو چیک لسٹ کے پوائنٹس نوٹ کیجئے گا۔ کیا میں رشتہ داروں کو ان کا حق دیتی ہوں؟ کیا میں فضول خرچ تو نہیں ہوں؟ کیا مجھے خریداری کا جنون تو نہیں ہے؟ شاید پہلی دو چیزیں تو نہ، لیکن آخری چیز ہم سے متعلق ہو۔ کچھ لوگوں کو کریونگ ہوتی ہے، ایسے شاپنگ کرتے ہیں، ایک ماں کا جملہ نہیں بھولتا، جو اپنی ہی بگڑی ہوئی بچی یا ویسٹرنائز ماحول میں پلی ہوئی بچی کے بارے میں کہتی تھی کہ میری بیٹی جب کسی مال میں جاتی ہے تو اندھوں کی طرح شاپنگ کرتی ہے، ایسے ایسے بس کارٹ میں چیزیں ڈالتی جاتی ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں میں کیا خرید رہی ہوں، اتنا اس کو کریز ہے شاپنگ کا۔ آپ اور میں اپنے اوپر لے کر سوچیں، آپ دیکھیں کتنا سامان جب گھروں میں بھر لیتے ہیں تو سارا وقت پھر انہی کو نہیں سمجھتے اور سنبھالتے لگ جاتا، اور سب سے بڑی بات ہے جتنی تھوڑی چیز ہوگی اتنا زیادہ انجوائے کریں گے۔ थोड़ी चीज़ होगी तो कदर होगी, ज़्यादा होगी तो रुलेगी। ये सच है कि नहीं? आप खाना थोड़ा इतना बनाएं कि जो आप भी खा लें, आपके मेहमान मुलाज़िम भी खा लें, तो बड़ी कदर से खाना ख़त्म हो जाएगा। और जो बाद में खाना बचता है उसका हाल सुने क्या होता है, और स्पेशली इतनी गर्मी में। फ्रूट देख लीजिए, इसी तरह घर में जिधर चीज़ें ज़्यादा होती हर वक्त वो कहते हैं ना खिलारा ही पड़ा रहता, कपड़े कपड़े हैं, चीज़ें ही चीज़ें हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जितना ज़्यादा खर्च करेंगे ना, इसराफ करेंगे, इंजॉयमेंट कम होगा। और वो बच्चियाँ ज़्यादा ना कदरी करती हैं फिर चीज़ों की, वो कहती क्या पहने ये भी नहीं अच्छा, ऐसे माएँ कहती हैं, बच्चियाँ फेंकती हैं। मुझे वो माँ भी नहीं भूलती कि जिसने मुझे जोड़े दिखाए कि ज़रा देखें इन जोड़ों में कमी क्या है। मैं आपको सच बताने लगी, इस वक्त बच्ची की नई नई शादी हुई थी, इतने चाहों और अरमानों से महंगे बुटीकों के जोड़े, लेकिन उसको पसंद नहीं आ रहे। ये भी नहीं पहनना, ये भी नहीं पहनना, ये भी नहीं पहनना। कहने लगी कि देखें, मैं इसको समझाए मैंने, उसको कहा आपने क्यों नहीं पहना, कहती मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा आप ये जोड़े इसने नहीं पहने, ये सारे मुझे दे दें। यकीन करें वो जोड़े कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, ये एक लंबी कहानी है। लेकिन उस बच्ची के नसीब में नहीं था उसको तन पे लगाना। और जिन्होंने इतने अरमानों और चाहों से बनाए होते हैं, फिर वो रोते हैं कि हमने तो कभी इनको पहने ही नहीं देखा। आज कई घरों में बिगाड़ की ये भी वजह, पहले बड़े प्यार से जहेज़ और बरी बनती थी, बरी के नाम पर जो आता था चूम चाट के बच्चियाँ उसको अगले 5-6 साल की शादियों में पहनती थी। सच है कि नहीं? शादी के जोड़े, वलीमे के जोड़े, और जो मोटे कोई फैंसी जोड़े दो चार काम वाले बन जाने, हर शादी में पहनना। सासे भी देख के खुश होती थी, ससुर भी देखते थे हमारा बनाया हुआ जेवर कपड़ा पहनती हैं। आज की बच्चियों का बहुत बड़ा इशू, सास का तो बड़ी दूर की बात है, वो माँ की पसंद का नहीं पहनेंगी तो ये अच्छी बच्चियाँ नहीं होती। और फिर माँ ने जो चीज़ सरफे से बना लेनी है 2,000 रुपये की, बेटी को साथ ले गए तो उसने 10,000 से कम का जोड़ा नहीं लेना। आज ये इश्यूज़ हैं, आपको नज़र नहीं आते असबाब घर टूटने के, लेकिन याद रखें कि सारे लड़के वाले अब जालिम नहीं हैं, या सारे ही लड़के बुरे नहीं। हमारी बच्चियों की तरबियत के अंदाज़ बदल गए हैं, और ख़ास तौर पर जब लाडली अकलौती, कई भाइयों की एक बहन, और इल्ला माशाल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करती, आप में से कोई अपने ऊपर ना ले, अगर आप अकलौती हैं, सब्र शुक्र नहीं होगा ना तो यही होगा। और नकदरी, अल्लाह को नहीं पसंद बंदों को कैसे पसंद होगी, और बंदों को नहीं पसंद तो अल्लाह को कैसे पसंद होगी। तो हमेशा याद रखिए, जितना ज़िंदगी में तबजीर आएगी आपके रिश्ते कमज़ोर होंगे, आपको दूसरों को देने की फुर्सत ही नहीं होगी। किसी ने मुझे कहा मैं तो पाकिस्तान जाती हूँ, मैं तो अपने किसी रिश्तेदार के लिए कुछ नहीं लेके जाती। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपका फ़ैसला इस ओके। कहती अपने ही इतना सामान होता, और फिर अपनी चीज़ों के साथ उनकी भी लेके जाओ, और फिर उनको पसंद आए ना आए, किसी को देना होगा तो वहीं से कुछ ले देंगे। क्या हुआ? सेल्फ सेंटर्ड। जब मैं खुद जो अपने ऊपर इतना लगाने लगी तो मुझे दूसरों पे लगाने का वक्त भी नहीं मिलेगा। और चले पैसे मेरे पास होंगे, लेकिन मैं कहूँगी 20 किलो के लगेज में मैं उनका क्यों लेके जाऊँ, मैं अपना लगेज क्यों ना लेके जाऊँ। चलो मैं उनको वहीं से ख़रीद दूँगी, पैसे ही दे दूँगी, छोड़े बाहर सी चीज़ें क्या लेनी है, वो पाकिस्तान से ख़रीद लेंगे। तो हमेशा याद रखिए, रिश्तेदारियाँ कमज़ोर होती हैं, आपस के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। अब ये इसराफ़ और तबजीर दो लफ्ज़ हैं, इनका ज़रा सा फ़र्क देखिएगा। एक लफ्ज़ होता है इसराफ़ और एक है तबजीर। इस आयत में क्या आया है? तबजीर, बजरा से ऐसे किसान ऐसे बीज फेंकते ना, कभी आपने किसी तस्वीर में ही देखा हो या वीडियो में या टीवी के ऐड में देखा हो, ऐसे पकड़ के गंदम किसान ऐसे फेंकता है, इस अमल को तबजीर कहते हैं। पता ही नहीं कौन सा दाना किधर गया किधर गया किधर गया, ये है तबजीर। क्या पता चला दोनों का फ़र्क? तबजीर का मतलब है ऐसे बीज फेंकना कि देखे ही ना कि किधर गए, जहाँ खर्च कर सकते हैं वहाँ ज़रूरत से ज़ायद खर्च करने को तबजीर कहते हैं। ये बहुत बड़ा फ़र्क है, और बहुत सारे हक़ जो हम अदा नहीं कर पाते इसकी वजह हमारा फजूल खर्च होना होता है। इसराफ क्या है? हराम पे भी एक पैसा नहीं लगाना, नोट करिएगा, यानी शराब पे, जिना पे, बदकारी पे, फहाशी पे, उरयानी पे, गलत जगह पे 10 रुपये लगाए आपने, ये इसराफ है। तबजीर के जहाँ कर सकते हैं, खाने पे, पीने पे, पहनने पे, ओढ़ने पे, दावत पे, सब पे कर सकते हैं, बट उसमें ज़रूरत से ज़ायद करना। बात समझ आ गई है? तो ये हर एक ही हैसियत के मुताबिक होगा। अब अगली आयतों में है कत्ले औलाद का फितना, नोट कीजिए, फितनों में से एक और फितना कत्ले औलाद, जो कल भी था और आज भी है, कि लोग इसलिए ज़्यादा बच्चे नहीं चाहते कि हम खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी हमारे मुल्क में कितने बच्चों का नारा? दो बच्चे। देखिए दो में से या तो दोनों बहनें होंगी तो भाई की कमी, ऐसे ही है ना, हाय हमारा कोई भाई होता, हाय हमारा कोई भाई होता। चलिए एक भाई हो गया, एक बहन हो गई, दोनों की कमियाँ। हाय मेरी बहन कोई नहीं, बहन बहन को बहन, हाय भाई को भाई नहीं। चलिए छोड़ दीजिए, दोनों छोड़ दें, दोनों बेटे पैदा कर दें, अब क्या हसरत होगा। बेटी का शौक है, दो बच्चे कभी खुशहाल घराना नहीं होता। और जो बात मैं आपको बताने लगी हूँ वो इससे भी स्केरी है। चाइना में एक बच्चा खुशहाल घराना का नारा। चंद दिन पहले मुझे किसी ने एक रिपोर्ट भेजी। अब उस एक बच्चा फैमिली यानी वन चाइल्ड या वन किड फैमिली का नतीजा क्या है? हर घर में बस एक है, या लड़का है या लड़की, उधर है उधर भी। मिलने जुलने वालों में देखें, लोगों के पास रिश्ते करने के लिए औरतें नहीं हैं, रोबोट लड़कियों से, उन्होंने अब रोबोट लड़के और रोबोट लड़कियां बनाई हैं। लड़के की रोबोट लड़की से, और उसका, और जो उसमें गंद है आप सोच भी नहीं सकते। याद रखिए, फितरत से लड़ेंगे तो यही होगा। नुकसान यही होता है कि जब बंदा अल्लाह के बनाए हुए फैसलों पर राजी नहीं होता तो फिर क्या करेंगे, यही सब कुछ है। तो याद रखिएगा कि दो बच्चे कभी खुशहाल घराना नहीं होता, बहुत से बच्चे खुशहाल घराना। और ये स्लोगन नबी सल्लम की उस हदीस के कितना खिलाफ है कि आपने फरमाया कि कसरत से बच्चे पैदा करो, उन औरतों से शादी करो जिनके ख़ानदान में ज़्यादा बच्चों का रिवाज हो, क्योंकि क़्यामत के दिन मैं तुम्हारी कसरत पे फ़ख्र करूँगा। गैरों ने क्या किया? और तो मुसलमान रिसोर्सेज में थोड़े थे ही चीज़ों के, पॉपुलेशन में भी थोड़े हो जाएं। तो ये चीज़, ये फितना है। आज सिर्फ इस एक को मैं डिफ़ाइन करूँ तो मुझे आधा घंटा चाहिए कम अज़ कम। 6 बच्चे, 8 बच्चे, ना धोने वाली कपड़े, ना मशीन थी, ना कोई कुकिंग रेंज था, पढ़ लेते थे 6-8 बच्चे। माँ को तो पालना ही नहीं पड़ा, हर चौथे बच्चे को तो पहले ही बच्चा ट्रीट कर लेता था, चलो इसको बैठ के इसके मुंह में चूस नहीं डालो, लो मेरा बच्चा, लो इसको फीडर पकड़ाओ। फिर नानियाँ दादियाँ, दादी साथ होती थी, पुप्पो होती थी, आप कह लीजिए कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, औरतों को पता ही नहीं चलता था, 6-6 बच्चे पल जाते थे। आप में कई ऐसे गवाह बैठे होंगे, है कोई आप में से? आज एक बच्चा नहीं पलता माँ से, जान पे हाय, अकेली बच्ची कैसे बच्चे को पालेगी, नहीं, इसको माँ को और सास को भेज दो, बेकार बात है। किसी ने कहा आज की लड़कियाँ एक धुलाई की मार है, जैसे कुछ कपड़े एक धुलाई में ख़त्म हो जाते हैं, आज की बच्चियाँ एक बच्चा पैदा करें वो बिस्तर पे आ जाती हैं। मैं कोई तकाबुल नहीं कर रही, लेकिन खुश नहीं हैं आज के लोग। बर्गर फैमिली, सिंगल फैमिली, क्यूपिड कपल, ये दूर दूर अच्छे लगते हैं फिल्मों में नाम, रियल लाइफ में आज हमारे सोशल सेटअप का बहुत बिग प्रॉब्लम, हमारे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं, लोनलीनेस है। करें क्या, किधर जाए? 6-7 बच्चे घर में ही टीम बनी होती थी, क्रिकेट खेलते रहते थे, अब क्या ज़रूरत है उन बच्चों को बाहर जाकर कहीं घुमाने की, वो घर में ही लाड़ भिड़ रहते थे। आप देखिए अमूमन घरों में 2-3 जब बहन भाई यानी मेन चचा ताया या देवरानी जेठानी थी, 3 बच्चे उसके, 4 उसके, 6 उसके, वो सारे जमा होते थे, 15 बच्चे जमा हो गए, और नानियाँ दादियाँ कहती खुदा के लिए अपने कमरों में जाओ, अभी लड़े उधर भिड़े अभी सुलह की। बच्चों को सोशलाइजिंग आती थी, सब्र आता था, बर्दाश्त आती थी। एक बाथरूम था घर में और 10 लोग हैं घर में, सब्र आएगा कि नहीं? एक के बाद एक, एक के बाद एक, बारी लगी हुई है। आज आप कहते हैं एक बेडरूम के साथ 2 बाथ बनाओ, ये भी नारा है, क्योंकि जब एक गया होगा दूसरे में से तो दूसरा क्या करे। आज तो हालात ये हो गए, दिन ब दिन हम अलोन हो रहे हैं, हम नट शेल्स में, हम अलोन है। वो कहते हैं ना कि वी हैव टॉलर बिल्डिंग्स बट शॉर्ट टेम्पर्ड। एक माँ की एक ही बेटी थी, उसकी शादी करीब थी, तो माँ को गम क्या था, कहती मेरी बेटी शेयर नहीं कर सकती कुछ भी, ये कंप्यूटर नहीं शेयर कर सकती, अपना पिलो नहीं शेयर कर सकती, इसकी भाइयों के साथ हर वक्त लड़ाई ये रहती है कि मैं वो चीज़ पकड़ूंगी नहीं जो किसी ने पकड़ ली। वो कह रही थी कि गम ये है कि शादी के बाद करेगी क्या। तो याद रखिए कि हमें ऐसे आइसोलेटेड एमीबा टाइप यूनिसेलुलर बच्चे नहीं पैदा करने कि वो किसी दूसरे के साथ लग के ना रहे। आज देखिए 2 बहन भाई बैठे, टुक 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 लड़ाई शुरू रहती है, खट पट। तो ये सारा हमारा फितना है आज का, इसको भी ज़रा कंसिडर कीजिए। और कत्ले औलाद के फिर जो आगे सीक्वेंसेस हैं वो तो दूसरी तरफ हैं, उसको तो पीछे ही कर दीजिए। ये देखा गया कि घर के माल में जितना माल बढ़ता जाता है, इसको इस बात की फिक्र ज़्यादा लग जाती है कि बच्चे थोड़े ही हों तो बेहतर है। ये जो जुमला है कि 2 बच्चे खुशहाल घराना, क्या ये फितना नहीं? ये कुफ्फार की साजिश थी कि मुसलमान और तो किसी चीज़ में बड़े नहीं, इस औलाद के मामले में भी कम हो जाएं। इस पर भी गौर की ज़रूरत है। अल्लाह ने अगर आपको सेहत दी और आप इस काबिल हैं कि बच्चे पैदा करें, तो कभी भी शर्मिंदा ना हो। जिस तेज़ी से मुसलमान दुनिया में कत्ल किए जा रहे हैं, अगर हमने भी दूसरों की देखा देखी कम बच्चों पर गुजारा किया, तो याद रखिए कि मुसलमानों की नस्लें कम हो जाएंगी بلکہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائیں گی. جی ایسی نسلیں ختم ہوتی ہیں. اس لیے اپنے لیے نہیں, ہائی لائٹ کیجیے اس جملے کو, اپنے لیے نہیں اسلام کے لیے بچے پیدا کیجیے. آپ کے گھر میں آنے والا ایک ایک بچہ, پوتا, نواسا امت مسلمہ کا فرد ہے اور اللہ کے نبی کل اس پہ فخر کریں گے. لیکن شرط کیا ہے کہ پھر ان کو اسلام کی طرف رغبت بھی دلائیں, مسلمان بچہ پیدا کریں. وہ تو پیدا مسلمان ہی ہوا تھا, اب آگے سے آپ اس کو دیکھ لیجئے. اسی طرح آیت 32 میں ایک اور فتنے کی بات ہے جو ہے زنا. جہاں زنا ہوگا وہاں قتل بھی عام ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ذرا سے اس آیت کے اوپر غور کیجئے گا. اسلام کا ایک بہت بنیادی مزاج سمجھ آتا ہے, ولا تقربوا الزنا. دیکھو زنا کے قریب نہ جانا. اگر تھوڑی سی گرامر آپ کو بتاؤں جو ابھی آپ کو نہیں بھی پتہ, یہاں اصل لفظ کیا ہونا چاہیے تھا, لا تفعلوا الزنا, زنا نہ کرو. اردو میں تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں نا, زنا نہ کرو. یہاں یہ نہیں کہا گیا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. فرق ہے قربات زنا. ہر وہ فعل, ہر وہ کپڑا, ہر وہ رسم, ہر وہ طور طریقہ جو زنا کے قریب لے جائے. اور سب کو پتہ ہے زنا کیا ہوتا ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی آج کے دور میں. عورت اور مرد کا ان لیگل تعلق, اس کو فورنیکیشن کہہ لیں, آپ اس کو اڈلٹری کہہ لیجئے. آج کے دور میں تو اور بھی بڑے اس کے بچے پیدا ہو چکے ہیں, لیکن اسلام ایسی تمام چیزوں سے روکتا ہے. اسی کو لیسبینزم کہہ لیجئے, اسی کو ہوموسیکشلٹی کہہ لیجئے, اس کو گیزم کہہ لیجئے, جو نام دینا چاہیں دے لیں, اس کی قربات سے روکتا ہے. قربات کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو فحاشی کی طرف انسان کو لے جائے. جہاں زنا ہوگا وہاں قتل بھی ہوگا. کیسے قتل؟ کئی دفعہ غیرت کے نام پہ بھائی اس بہن کو قتل کر دیتے ہیں, کئی وہ لڑکے لڑکیوں سے خواہشیں پوری کر کے ان کو مار دیتے ہیں, کبھی دونوں کے ناجائز تعلق سے کنسیو کر کے تو اس بچے کو مس کیریج کراتے ہیں. قتل اور زنا ساتھ ساتھ. اسلام کا ایک اصول ہے سد ذرائع. سد کہتے ہیں دیوار کو, ذرائع مین دیواریں بنا دو, یعنی در راستے ہی بند کر دو. یہاں زنا سے نہیں بلکہ زنا کی قربات سے روکا گیا. وہ کیا ہوتی ہیں؟ ہر وہ راستہ, اس کو ہائی لائٹ کر لیں, ہر وہ راستہ جو زنا کو آسان کر دے. مخلوط کلچر, عورتوں اور مردوں کا ایک ساتھ رہنا. بچپن سے ان کو ساتھ بٹھاتے ہیں, جوان ہونے تک وہ ساتھ ہی رہتے ہیں. کہاں؟ مونٹیسریز میں, ڈے کیئرز میں, سکولز میں, کپلز کی صورت میں بٹھاتے تھے آج سے کوئی دو چار سال پہلے ویسٹ میں. بچی بچہ, یہ لڑکی یہ لڑکا, یہ لڑکی یہ لڑکا. یہ پچھلے دو سالوں سے یہ وبا سننے کو آ گئی جب سے انہوں نے ہومو سیکشوالٹی کو پالنا شروع کر دیا. اب دو لڑکیوں کو بٹھاتے ہیں, دو لڑکوں کو, اور کہتے ہیں کہ یو آر فری ٹو ڈو اینی تھنگ. جی معاملہ تو اس سے بہت بگڑا ہوا ہے. یہ تو ڈھکے چھپے لفظ آپ کو بتائے جا رہے ہیں. ہر وہ راستہ آج ویسٹ نے کھولا, اسلام سے دور لوگوں نے کھولا, کہ جس نے لوگوں کو زنا کے قریب کر دیا. ان کو چھوڑ دیجیے, اپنے کلچر کو دیکھیے, فلمیں دیکھیے, ڈرامے دیکھیے, گانے دیکھیے, ایڈورٹیزمنٹس دیکھیے, بل بورڈس دیکھیے بڑے شہروں کے. آپ کا تو شہر اس گندگی سے بھی بچا ہوا ہے. دعا کریں یہ بلا ادھر آئی نہ. یقین کیجئے کہ آج ہم نے ہر وہ راستہ کھول دیا کہ جس نے صرف برانڈز کے نام پہ عورت کو ہمارے سروں پہ کھڑا کر دیا اور لگے میں. تو یہ چیزیں زنا کو عام کرتی ہیں. خوبصورت سجی سمری عورت کی تصویر دیکھ کر مردوں کو کیا ہوتا ہوگا, اور ان کمارے لڑکوں کو کیا ہوتا ہوگا جن کی شادی بھی نہیں ہوئی. چلے لڑکیاں تو ان کو دیکھ کر کمپلیکس میں جائیں گی نا کہ ہم ایسی نہیں ہیں. تو جو بیچارے ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو بے بس محسوس کریں گے, وہ سارا ووال کہاں نکلے گا؟ وہ معاشرے میں پھر محرم رشتوں میں نکل رہا ہے, آج گھر کی ملازموں کے ساتھ نکل رہا ہے. کیا بتاؤں میں آپ کو, کبھی آپ نے یہ باتیں سنی تھی؟ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کرے کبھی سنا تھا؟ بھائی بہن کے تعلقات کبھی سنے تھے؟ یہ ویس کا سلوگن ہے کہ مسلمان کتنے بے وقوف ہیں. ایک لڑکی جو ساری عمر ساتھ پلتی ہے, اس سے زیادہ کون مزاج سمجھتا ہے, یعنی مراد بہن, اس کو چھوڑ کر ایک غیر لڑکی سے جا کر اپنے بیٹے کی شادی کر دیتے ہیں. مراد ہے کہ بہنوں سے شادیاں کرو بھائیوں کی, بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. یہ ویسٹ کے تعلق کے باتیں کہی جا رہی ہیں, یہ آپ کے میرے ارد گرد سوچوں میں تو آج یہاں بھی ہیں. سوچوں میں تو ہم سارے ویسٹرنائزڈ ہیں, چاہے بیٹھے ہوئے کسی گاؤں میں. تو یاد رکھیے گا, آج کا سب سے بڑا تعفن زنا ہے, جس نے سوسائٹیوں کو نگل کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ ہماری نگاہوں اور کانوں کی حفاظت کرے. آنکھوں، کان، زبان، دل، ہر اس سے زنا ہوتا ہے، پھر کہیں بالآخر جا کے اصل عمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو ایسی تمام چیزوں کو کنڈیم کیجئے. مخلوط کلچر کون سا ہوتا ہے؟ مکسڈ گیدرنگز، عورتوں اور مردوں کا ایک ساتھ رہنا، یہ سب اس کی بنیادی وجہ. آج آپ دیکھ لیجئے، عام دنوں میں جب گندے مندے بیٹھے ہیں تو الگ الگ عورتیں مرد، اور شادی میں سجے سنورے ہیں تو ایک ہی ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور زنا کیسے ہوگا بتائیے؟ کس طریقے سے اشتہا بڑھائی جاتی ہے؟ ایک دلہن کو سجا سنوار کے لاکھوں روپیہ اس پہ خرچ کر کے آپ پکڑ کے اس کو اسٹیج پہ رکھتے ہیں. آؤ سارے ہی دیکھو، ڈرائیور بھی دیکھیں، نائی بھی دیکھیں، بیرے بھی دیکھیں، چچا بھی دیکھیں، پھپھے بھی دیکھیں، لڑکے کے دوست بھی دیکھیں، رال ٹپکتی دیکھیں، کیا شرم نہیں آتی ہمیں؟ ہم کس اسلام کی بات کریں؟ تو یاد رکھیے کہ اپنے آپ کو سجا سنوار کر غیروں کے لیے اویلیبل کر دینا، یہ آج کے دور میں زنا کا سب سے مین ڈور ہے، وبا ہے. عام عورتیں نا گوری ہیں، کچھ نہیں پہننا جوڑا ہوتا، کپڑے بھی نہیں پہنتی. ہمارے تو سر سے پاؤں تک میک اپ ہوتے ہیں، زیور ہوتے ہیں. یعنی جو ایسٹرن لڑکی خوبصورت لگتی ہے نا بے حیائی میں، وہ ویسٹرن نہیں لگتی. میرے پہ ٹرسٹ کیجئے، ان کے اوپر کوئی ایکسٹرا خوبصورتی کوئی نہیں ہوتی. جو پہننا ہوئے اسی میں تھوڑے بہت کپڑے پہن کے نکل آئیں، نظر ڈال لو ڈال لو. روز دکھتی ہیں تو شاید اتنی عادت ہو جاتی ہے، نظر بھی نہیں پڑتی. ہماری تو جو پورے پروٹوکول کے ساتھ نکلتے ہیں ہم، کبھی کسی شادی میں جائیں تو پھر پوچھئے، اس دن پوچھئے کہ سناؤ کہ کیا حالات ہیں. ایشین حسن اور ایسٹرن سٹائل میں بے حیائی اس لحاظ سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ صرف اپنے ظاہری حسن کو نہیں، اس کو ڈیکور کر کے، اس کے اوپر کتنا مال لگا لگا کر خرچ کر کے دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. دو دھولنے کٹھی رکھ لیں، ایک ویسٹرن دلہن اور ایک ایسٹرن دلہن رکھ لیں، آپ کو میری ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. پھر اسی طرح سے میڈیا، گندے اشتہارات، یہ سب قربات زنا ہیں. ہم یہاں اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، کیا میں زنا کی قربات کو اپنے لیے خطرناک محسوس کرتی ہوں؟ اگر میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے اور میں خود اس برائی سے بچ جائیں، تو کیا میں اپنے گھر سے ہر وہ چیز نکالتی ہوں جو ان کو اس راستے پر لے کر چلے؟ اسی طرح آیت 36 میں ہمیں بدگمان ہونے سے روکا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اخلاقی باتیں ہیں نا، ہر وہ چیز جس سے انسان کا مورائل بلند ہوتا ہے. ولا تکف ما لیس لک بہ علم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان باتوں کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے. تجسس نہ کرو، یعنی لوگوں کے معاملے میں بہت زیادہ کھود کریت نہ کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا، کسی انسان کے اسلام کا حسن کیا ہے کہ ہر بیکار چیز کو چھوڑ دے؟ آئیے محاسبہ کرتے ہیں، کیا میں دوسروں کے معاملات کی ٹو تو نہیں لیتی، اور خاص طور پہ پھر ساتھ رہنے والے ایک دوسرے کو دیکھیں؟ کیا میں دوسروں کی چھپی ہوئی چیزوں کو کھولنے کے در پہ تو نہیں ہوتی؟ کیا میں دوسروں سے بدگمان تو نہیں ہوتی؟ اور حقیقت کیا ہے کہ جہاں ہم دوسروں کی ٹو لیں گے، وہاں بدگمانیاں ضرور آئیں گی، وہاں ضرور ایسی چیزیں آ جائیں گی جہاں ایک دوسرے سے تعلقات خراب ہو جائیں گے. اس آیت میں ایک اور محاسبے کا نقطہ ہے. کیا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میری آنکھوں کا حساب ہونے والا؟ کیا میں اپنی زبان کا حساب دینے کو تیار ہوں؟ دیکھیے، فون کا بل آتا ہے نا، کتنے منٹس بات کر سکتے ہیں، پیکیجز ہوتے ہیں نا، 3G 4G LTE بل آتا، کتنے جی بیز لیتے ہیں، کتنے گیگا بائٹس ہیں لیتے ہیں نا. تو زبان سے بولنے کا بل آنے لگے تو پھر کیا ہو، مقروض ہو جائیں. بولتے وقت سوچیں اس زبان کا بل آئے گا، کچھ دیکھتے وقت سوچیے میری آنکھوں کا بل آئے گا. اگر ہر مہینے ہمارے ساتھ یہ سارے بل لگے ہوتے تو ہم تو اپنے ہی مقروض ہوتے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ان چیزوں کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں. پھر سوال کرتے ہیں خود سے، کیا میں اپنے دل میں ناجائز محبتوں کو پال کر اپنے دل کو گناہ گار تو نہیں کر رہی؟ پھر اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 60، ایک اور فتنے کا ذکر ہے، اور یہ فتنہ اصل میں معراج ہی سے متعلق ہے. یعنی پارے کے شروع میں یہ بات ہوئی تھی، اصل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور واپس آئے تو وہاں سے جو انیوژل چیزیں دیکھی تھیں، یہ بہت بڑا فتنہ تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس آئے تو کفار کے لیے یہ بات بہت بڑا فتنہ بن گئی. اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ابھی پوری طرح دین کے ساتھ نہیں جڑے ہوتے، چھوٹی سی بات ان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے. فوراً ان کے دل میں شک آنے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک چیز نہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. بالکل یہی حال ان کا تھا جب اللہ کے رسول نے بتایا کہ میں نے جنت دیکھی اور جہنم دیکھی، اور اس طرح کی باتیں کرنے لگے کیسی تھی وہ، اور قرآن میں ذکر آیا کہ جہنم میں درخت ہوں گے. تو کفار نے مذاق اڑایا، ہنسی اڑائی، کہنے لگے اچھا آگ میں درخت ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آگ بھی ہے اور درخت بھی ہیں. اب پہلے دور میں تو یہ بات امپاسبل لگتی نا، یعنی اگر آگ ہوگی تو درخت کو کھا دے گی، لیکن آج کے مائکرو ویو میں کون سی آگ ہے؟ اور تھوڑی دیر اس میں چیز رکھ کے چھوڑ دیجئے، دیکھیے کیسے وہ چمڑا بن جاتی ہے. جہاں آگ لگائے بغیر بھی چیزیں جل جاتی ہیں، تو قیامت کی چیزوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے. آج کے دور کا یہ فتنہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں، یہ بھی نوٹ کیجئے، کیا فتنہ؟ جو بات ہماری عقل میں نہیں آتی اس کو ہم نہیں مانیں گے. سوچتے ہیں لوگ، کہتے ہیں، بہت سارے کہتے ہیں، اور جتنا کوئی پڑھا لکھا ہوگا اتنا بولے گا. ثابت کیجئے جی، پروف کیجئے، دلیل دکھائیے، یہ کیجئے، وہ کیجئے. یقین کریں، آپ ایسے لوگوں کو دلیل نہیں دلائل دکھا دیں پھر بھی نہیں مانیں گے. یہ فتنہ دانشوروں کا فتنہ ہوتا ہے. ہم سب کے لیے عمل کی بات جو ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ کبھی بھی غیب کی کسی ایسی بات کو جس کو آج ہم اپنے ذہن میں نہ لا سکیں، اپنے دین کے راستے میں فتنہ نہیں بنانا، کیونکہ ہماری عقل بہت چھوٹی، ہمارے دل بہت چھوٹے ہیں. اگر ہم نے ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اتنی بڑی حقیقت کا انکار کر دیا، تو یاد رکھیں کہ کل پریشان ہو جائیں گے اور ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا. تو فتنوں میں گھرا ہوا ایک انسان کس کس فتنے سے بچے گا؟ اس کے بعد دیکھیں، دوبارہ آدم اور ابلیس کا قصہ ہے، آیت 61 اور اس کے اراؤنڈ. فرشتوں کی آزمائش فتنہ بن گئی. فتنہ اصل میں آزمائش ہوتی ہے، تو یہاں فرشتوں کی آزمائش تھی کہ آدم کو سجدہ کرتے ہیں کہ نہیں. سب فرشتوں نے سجدہ کیا، یعنی آزمائش میں کامیاب ہو گئے، لیکن ابلیس نے نہ کیا. تو ابلیس کا فتنہ کون سا تھا؟ عقل کا فتنہ. زیادہ ہی عقل مند بندہ بھی فتنے میں پڑ جاتا ہے. اس نے سوچا آدم کو سجدہ ہو رہا ہے، اصل میں وہ اللہ کے حکم کو سجدہ تھا. لکھ لیں، وہ سجدہ آدم کو نہیں، اللہ کے حکم کو سجدہ تھا. اس کو سمجھ نہ آئی اور وہ آزمائش میں ناکام ہو گیا. کون؟ ابلیس. ابلیس کو بات سمجھ نہ آئی اور وہ آزمائش میں ناکام ہو گیا. آیت 62 اور 64 میں محاسبے کے کچھ نقطے، کیونکہ یہاں شیطان کی کچھ دھمکیاں ہیں کہ میں ابن آدم کے مال میں سے حصہ لوں گا. قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، کا یہی ہے وہ جس کو تو نے میرے اوپر عزت دے دی؟ اگر تو نے مجھ کو مہلت دی قیامت کے دن تک، تو میں لاحتنکن ذریتہ، کچا چبا جاؤں گا اس کی اولادوں کو، مگر تھوڑے سے بچیں گے. یعنی شیطان کی دھمکیاں ہیں. تو یہ چیز ہمارے لیے محاسبے کی کیا ہے، نوٹ کیجئے. میرے مال میں کتنا حصہ شیطانی ساز و سامان میں صرف ہوتا ہے؟ یاد رکھیے کہ ہمارے مال میں جو جو غلط چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، یہ شیطان کا حصہ ہے. میری اولاد کی تربیت میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جس سے وہ شیطان کا تر نوالا بن گئے؟ کیا میں شیطان کی آوازوں کے فتنے میں تو نہیں آ رہی؟ اور آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ، وہ میوزک جس سے دلوں میں اضطراب پیدا ہو رہا ہے، جس سے بچے ڈپریشن میں جا رہے ہیں، وہ سیڈ سانگ سن کر ڈپریشن میں جاتے ہیں، وہ میوزک جس کے اندر سے کلمی کلمی کی آوازیں آتی ہیں اور بچے قتل کی بات کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ آج آپ دیکھیے، کہتے ہیں شادی نہیں ہوتی میوزک کے بغیر. مالز میں میوزک، بسوں میں بیٹھے میوزک، گاڑی میں بیٹھے میوزک. تو ذرا سا اس کو سمجھ لیجئے. بہت سارے لوگ جو قرآن سے جڑ کر بھی نہیں جڑ پاتے، یعنی یہ میں نے خود اپنے پرسنل آبزرویشن سے دیکھا ہے، کئی ینگ بچیاں قرآن سنتی ہیں، پڑھتی ہیں، کلاسز میں آتی ہیں، لیکن تبدیلی نہیں آ رہی ہوتی. آپ ذرا سا ان کے ساتھ بیٹھ کر کانورسیشنز کریں، میوزک سن رہی ہوتی ہیں. آپ سب کو بھی بتا دوں، آپ بھی نئی نئی ہیں، جب تک میوزک کانوں میں پڑتا رہے گا، گانے بجانے، رنگ راگ، جو ای ٹی سی ٹی بی ٹی جو بھی ہے، یہ قرآن دل میں نہیں آئے گا. یہاں بیٹھے مزہ آ رہا ہے، گھر جا کر یہ اثر مزہ ختم ہو جائے گا، کچھ اور سننے لگ جائیں گے. پوری طرح قرآن دل میں تب آتا ہے جب باقی آوازیں دبتی ہیں. اور آج تو اتنی خوبصورت آوازوں کے قرآن، تلاوت، نشید. آلٹرنیٹ دیجئے خود کو. ٹھیک ہے آپ کو ایک دم مشکل ہو، کریونگ ہو، اللہ کے لیے نا کیا بڑی بات ہے، لیکن ایسی چیزوں میں پڑھ کر دل میں نفاق پالے نا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے. یعنی جیسے سبزہ اگتا ہے نا بارش سے، تو جتنا گانا ہوگا اتنے دل میں منافقت پیدا ہوگی. اور پھر آپ دیکھیں فلمیں کس پہ چلتی ہیں, یہ ہیرو ہیروئن کا سارا تعلق کس چیز پہ ہے. آپ ایک گانا آج سن لیں, واللہ ہی میں نہیں کہتی کہ آپ سنیں, لیکن آپ 10 سال سے قرآن سے جڑی ہیں, آپ نے کہا میں نے میوزک کو چھوڑنا ہے. آج 10 سال پرانا وہ گانا جو آپ کی جوانی میں چلتا تھا سن کے تو دیکھیں, پتہ نہیں کیا کیا یاد آ جائے گا آپ کو. دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی ہیں, گانا بندے کو ٹن کر دیتا ہے, ایسے ہوتے جیسے آپ بے ہوش ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے ساری انڈسٹری چلتی اس پہ. اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہمارے دل سے یہ چیزیں نکل جائیں. اس کے آگے علاج آ رہا ہے. ایک دل میں دو چیزیں نہیں رہتی, جس دل میں میوزک کی محبت ہوگی وہاں قرآن کی محبت نہیں آئے گی. میں آدھا جملہ بولتی ہوں, پورا کریے. جس دل میں میوزک کی محبت ہوگی, ہم کون سی محبت چاہتے ہیں؟ الحمدللہ. شیطان اس طرح سے بہکاتا ہے, جہاں گناہ ہوگا آپ دیکھیں گے نائٹ کلب ہوٹل کو دیکھ لیں, میوزک لازمی ہے, اور یہ شیطان کی آوازیں ہیں. شیطان ہم سے طاقتور نہیں, بہت کمزور ہے. قرآن میں آتا ہے کہ اس کا مکر بڑا کمزور ہے, لیکن وہ کیوں ہم پر غلبہ پاتا ہے؟ مستقل مزاج ہے. ہائی لائٹ کریں, شیطان کی کامیابی کی وجہ کمیٹڈ, مستقل, کنٹینیوس ہے. علم کے راستے کی مشقتیں اگر آج نہیں سہ سکتے تو کل کبھی آپ اس راستے کے داعی دین نہیں بنیں گے. وہ لوگ کبھی انصار اللہ نہیں بن سکتے جو اپنی جان کو دیکھ کر پیچھے کریں. صحابہ کہتے آ جائیں رومن ہمارے گھر پہ تو پھر ہم لڑ لیں گے, ہم کیوں جائیں تبوک کے لیے لڑنے؟ تو کیا ہوتا, دشمن کو تو آپ خود بلا رہے ہیں گھر پہ. کہہ دو مکہ والوں کو کہ آنا ہے لڑنا ہے تو آ جاؤ ہمارے گھر میں, ہم باہر نہیں جا سکتے, احد اور بدر کے میدان میں تو ہم نہیں جا سکتے. شکر کیجئے کہ گرمی میں نکل کر تلواریں نہیں اٹھانی پڑ رہی, تیر نہیں سینوں پہ سہرے. آپ کو تو ٹھنڈا پانی ہی ملتا ہوگا آتے ہوئے. تقابل نہیں ہے, میں صرف یہ بتا رہی ہوں جو آئے گا اس کو آسان لگے گا. اور من جدہ ہوا جدہ, جس نے کوشش کی وہ ضرور پائے گا. سورۃ عنکبوت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے راستے میں کوششیں کریں گے ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے. تو اگر عظیمت کے راستے پہ جینا ہے نا, اگر آپ نے سابقون الاولون بننا ہے تو دین کے لیے قربانیاں دینی سیکھیں. اور سب سے پہلی قربانی جو دین کے لیے بندہ دیتا ہے وہ علم سیکھنا. اس میں صبر اور استقامت اور مستقل مزاجی, گرمی سردی دھوپ چھاؤں بیماری صحت سے بے نیاز ہو کر, پھر دیکھیے اللہ آپ کو کتنا کام کا بناتا ہے. وہی بات ہے, روٹی توے پہ نہ پکے تو کچی روٹی کو کون کھائے گا؟ آپ پر میں کچی روٹیاں کسی کے کام کے نہیں ہیں, بیکار, پیٹ درد ہوگا کھائے گا کوئی. آپ یہاں کندن بن جائیں, پکے جائیں, جو آپ کو گھروں میں لے جائیں گے, دعائیں دیں گے آپ کے ماں باپ کو, کیسی پیاری بچیاں آ گئی ہمارے گھروں میں قرآن پڑھی ہوئی ہیں. صبر تو ان میں اتنا ہے, شکر تو ان میں اتنا ہے, اور الا ماشاء اللہ ہر چیز میں ایکسیپشن ہوتی ہے. تو مستقل مزاجی نے شیطان کو اتنے بیکار کام میں کامیاب کر دیا. آج ہم اچھے بہترین کام میں مستقل مزاج نہیں ہوں گے, یہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے. اگر شیطان سے بچنا ہے تو کریں کیا, اس فتنے کا علاج کیا ہے؟ نمبر ایک, دعا. اور دعاؤں میں سے ایک دعا پہ آپ کے ساتھ دہراتی ہوں, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ. اللہ تعالیٰ مجھے شیطان سے پناہ دے, شیطان کی تھوک سے, شیطان کی آواز سے, اور اس کے وسوسوں سے پناہ دے. یہ دعا ہے نا, اس میں یہ جو لفظ ہے نا حمز, نف اور نفس, تو یہ جو بیچ کا لفظ ہے نا نف, اس کے بارے میں تو شیطان کی آواز, یعنی یہ میوزک ہے. اور یقین کریں آزمودہ دعا ہے. اگر آپ کا ابھی بھی فکشن سے اور جھوٹی کہانیوں, قصوں اور اس طرح کی بیکاریاں سے دل نہیں اٹھ رہا, یقین سے دعا پڑھیں, انشاءاللہ اللہ دل بدل دے گا. دوسرا طریقہ لکھیے, دوسرا علاج, اچھے قاری کی آواز میں قرآن سنیں. پھر میوزک چھٹے گا تو فلم خود بھی چھٹ جائے گی. اتنے تھوڑے وقت میں, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو 3-3 گھنٹے کے لیے مشینوں کے سامنے بٹھا کر گناہ گار کریں.